جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرما دے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تاخر ثواب کی نیت کے ساتھ، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ اب شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم وہ حاصل ہوگا۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج کرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بعض لوگ اس حوالے سے یہ پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کچھ طبقات ایسے ہیں کہ پنجاب میں تو کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور کراچی اور بڑے شہروں میں رمضان شریف یہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو رجب میں ادائیگی کی جائے یا مؤخر کر کے رمضان میں ادائیگی کریں، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات بنیادی طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان المبارک یا رجب المرجب شریف یا کسی بھی خاص مہینے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رکھتی، جس طرح روزوں کا تعلق ماہ رمضان سے ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی روزے فرض ہو جاتے ہیں تو ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض، تو اس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کسی خاص مہینے میں فرض ہوتی ہے اور اسی خاص مہینے میں اس کو نکالنا ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کا معاملہ ہر شخص کے حسب حال ہے۔
ٹھیک ہے،
جس وقت جس دن وہ صاحب نصاب ہوا، اب وہ دن وہ مہینہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، محرم کا بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول کا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے رمضان شریف کا مہینہ ہو۔
ٹھیک ہے،
تو اب جس مہینے کی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا اور تمام تر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص غنی کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب قرار پاتا ہے، اب آئندہ سال اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہی مہینہ جب آ جائے گا اور وہی تاریخ جب آ جائے گی تو اس وقت کے پورا ہونے پر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص اب بھی صاحب نصاب ہے اور اب بھی کیا زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اگر شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اب وہ پورے سال کا کوئی سا بھی 12 مہینوں میں سے کوئی سا بھی مہینہ اور ہر مہینے کی کوئی سی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ رجب المرجب میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پنجاب میں کچھ لوگ رجب کو زکوٰۃ کے حوالے سے اہمیت دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم غریبوں کی مدد کریں اور زکوٰۃ نکالیں، اور بڑے شہروں میں وہ رمضان شریف اس کو عام طور پہ زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، کچھ شعبان میں نکال رہے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر زکوٰۃ رجب شریف میں لازم ہو رہی ہے، جیسے 22 رجب کو کسی پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، اب وہ ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں۔
ٹھیک،
کیوں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ بلا عذر ناجائز ہے۔ تو اب اسی طرح اب کسی کے اوپر شعبان میں لازم ہو رہی ہے تو وہ پھر رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کروں گا، تو حصول زیادتی ثواب کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہوتا۔
نہیں، زیادہ ثواب کے حصول کے لیے۔
جی جی، اب اچھا یہ کہ کسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے شوال کے مہینے میں، اب وہ ابھی پورا سال تو شوال میں ہوگا لیکن ابھی گیارہویں مہینے یعنی ماہ رمضان میں ہی اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ایڈوانس نکال دیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ افراد کے جن پر زکوٰۃ ابھی رجب میں, شعبان میں یا اس سے گزشتہ کچھ مہینوں پہلے ہی اگر کسی پہ لازم ہو چکی ہے تو اب وہ ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, ورنہ گناہگار ہوں گے. ہاں, جن پر رمضان مبارک کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو وہ ماہ رمضان میں پیشگی زکوٰۃ نکالیں, اس کی بھی برکت حاصل ہوگی کہ ماہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا, اعمال خیر کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور گناہگار ہوئے بغیر ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جب سال پورا ہوگا ایک دو مہینے بعد تو اب یہ دیکھیں گے کہ فائنلی مجھ پہ زکوٰۃ کتنی بنتی تھی.
اور یعنی رمضان میں تو ایک جسے ہم کہہ رف اندازہ کہہ لیں کہ ایک عام اندازہ لگایا تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پیسے آنے بھی ہیں, کچھ انہوں نے ادائیگی بھی کرنی ہوگی, تو وہ دو مہینے بعد کا پھر فائنل,
دو مہینے بعد بھی ان کے مال میں اضافہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ کاروبار کی نوعیت چل رہی ہے, چیزوں کے ریٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جس وقت سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت انہیں فائنل حساب کرنا ہوگا کہ مجھ پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. تخمیناً جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ ہی بندہ ادا کر دے تو کمی نہ کرے زکوٰۃ میں.
ٹھیک,
اور اگر رمضان مبارک میں انہوں نے زیادہ دے دی تھی, جیسے 50,000 روپے زکوٰۃ میں نکال دیے لیکن زکوٰۃ بن رہی تھی 30,000 روپے,
ٹھیک,
تو یہ جو 20,000 روپے انہوں نے زکوٰۃ میں نکالے ماہ رمضان میں, یہ اس کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے.
ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں, تو دیکھتے ہیں ایک ویڈیو سوال.
میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے بعد مکر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جواب عنایت فرمائیں.
طلاق دی اور پھر انکار کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟
کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اس کے بعد بغیر کسی گواہ کے, اب یہ سمجھتا ہے کہ طلاق سے میں انکار کر دوں گا, کوئی گواہ نہیں ہے, عورت طلاق کو ثابت نہیں کر پائے گی, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ طلاق کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا تو طلاق واقعی نہیں ہوئی. جب آدمی نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے, ایک دی ہے, دو دی ہیں یا 3 دے دی ہیں, تو اب عورت کے پاس گواہ نہ ہونے کا یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, یعنی اس کے لیے حکم بدلے گا نہیں. کہ اگر گواہ ہوتے تو طلاق ہو جاتی اور گواہ نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی. تو طلاق کا معاملہ ایسا ہے, طلاق ہے ایک نکاح کو ختم کرنا, ڈیمیج کرنا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے کسی خاص ایسی چیز کا اہتمام نہیں ہوتا جو اس رشتہ نکاح کو قائم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو لوازمات ضروری قرار دیے ہیں, جیسے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری قرار پایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح کو شرن قبول نہیں کیا گیا, وہ منعقد نہیں ہوتا. لیکن طلاق بغیر گواہوں کے بھی ہو جاتی ہے, تو بعض لوگوں میں یہ ایک وہم ہے کہ جب نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا تو طلاق بغیر گواہوں کے کیسے ہو سکتی ہے, تو دونوں چیزوں میں واضح فرق ہے. احادیث کریمہ میں فرما دیا گیا ہے لا نکاح الا بشہود, بغیر گواہوں کے کوئی نکاح نہیں ہے, لیکن طلاق کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا. تو لہذا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, بغیر گواہوں کے دی ہے, بغیر کسی کاغذات کے دی ہے, تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ عورت نے طلاق کے الفاظ نہیں سنے تو اس چیز کو بھی لوگ بہانہ بناتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ عورت اس کمرے میں نہیں تھی, یا عورت کہتی ہے کہ وہ اتنا شور ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے سنا ہی نہیں. لیکن آدمی اپنی اہلیہ کے لیے الفاظ طلاق بول چکا, تو جب یہ الفاظ طلاق کہہ چکا ہے اور کم از کم اتنی آواز کہ جتنی آواز نماز میں قرات کے لیے ضروری ہے, کتنی ضروری ہے
کہ کان
اپنے کان تک آواز جائے, شور کر کے اونچی آواز سے تلاوت لازم بھی نہیں قرار دی گئی تنہا شخص کے لیے, تو اب ایسی صورت میں ہلکی سی آواز بھی اگر شوہر نکالتا ہے اور اس میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, جبکہ اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے. تو بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہے, گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اور لکھ کر دینا بھی طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے. تو جو ان چیزوں کو ضروری قرار دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، 100% غلطی پر ہیں، اور حرام میں لوگوں کو پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں. جن لوگوں کی ایسی باتیں سن کر یہ میاں بیوی تین طلاقوں کے بعد بھی رہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی بھی مجرم نہ ہوں، یہ بھی مجرم ہیں. اور جو ان کو غلط حکم بتا کر ایک ساتھ ناجائز طریقے سے رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے تو یہ تو ایک سوال تھا جو ریکارڈ کروایا انہوں نے، اگر کسی کے ساتھ ایسا واقع بھی ہو چکا ہے تو ان کو جانا چاہیے باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس. ایسا نہیں ہے اگر بیوی کوئی وہ یہ شور یہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے گواہ نہیں ہے اور تم ہم ساتھ ہی رہتے نا، تین طلاقوں کا معاملہ ہے. تو
ان لوگوں کو جن کے ہاں ایسا کیس ہو چکا ہے کہ شوہر طلاق دے کر انکار کر رہا ہے اور عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں طلاق کے، اور تین مرتبہ الفاظ طلاق کہے ہیں، تو اس فیملی کے افراد کو، بالخصوص لڑکی والوں کو، اس کے والد، اس کے بھائیوں کو، چونکہ یہ حلال حرام کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں بالکل حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالافتاء اہل سنت یا اپنے شہر کے سنی صحیح العقیدہ جید مفتیان کرام جو طلاق وغیرہ کے مسائل پہ بھی اچھی نظر رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں اور اس کیس کو سامنے رکھیں. انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کریں گے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال.
میرا ایک مکان ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس پر زکات لاگو ہوگی؟
ٹھیک ہے مزید.
اگر مان صاحب قرات نہ کر سکتے ہو تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہ
جی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو کیا؟
جو مکان تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو تو اس مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. شریعت مطہرہ نے جن اموال پہ زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا ہے وہ ہے سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اموال ہیں جو زمینی پیداوار ہوتی ہے جس پہ عشر لازم ہوتا ہے، ایسے ہی جو جانور ہوتے ہیں یہ ان میں مخصوص تعداد پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جانور ہی کی صورت میں. تو لیکن عمومی طور پہ جو ہماری شہری زندگی ہے اس میں سونا، چاندی، کرنسی کے تحت پرائز بونڈ مختلف کرنسی آ جائیں گی، اور مال تجارت. تو یہ جو کرائے پر دیا گیا مکان ہے، اب اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس آدمی کی نیت یہ ہے کہ یہ خریدا ہی اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے کاروبار کریں گے، اس مکان کو بیچیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ریٹ نہیں لگ رہا تو اس لیے ٹیمپریری کہ جب تک بک نہ جائے اس وقت تک کچھ نہ کچھ دو پیسے آ جائیں، یوں کرائے پر دے دیا لیکن نیت تجارت کی باقی ہے، تو یہ مکان مال تجارت ہوگا اور اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر کوئی مکان خریدا ہی اس نیت سے تھا کہ یہ ہمارا ذریعہ آمدنی بن جائے گا، اس کو ہم نے بیچنا نہیں ہے، یہ مستقبل میں آئندہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا، یا ابھی ہم یہاں رہ رہے ہیں ایک دو سال بعد وہاں شفٹ ہو جائیں گے اس فلیٹ میں یا اس مکان میں، تو جب تک وہ خالی پڑا ہے کرائے پہ چلا دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. کہ کرائے پر دی جانے والی جو اشیاء ہیں جن کو کرائے پر دینے کے لیے آپ نے خریدا ہوتا ہے تو ان اشیاء پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جیسے کہ ڈیکوریشن کے جو سامان ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو شادی ہالز وغیرہ لوگ اگر خریدتے ہیں یا وہ بناتے ہیں، ان کی غرض اور نیت یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی تقریبات یہاں پر ہوا کریں گی، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، تو اس شادی ہال پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی.
اور ایسی کئی چیزیں جب ہم تجارت بولتے ہیں تو کئیوں کو شاید یہی شبہ ہوتا ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ آمدنی آ رہی ہے. اب وہ ٹیکسی والا تو ٹیکسی چلا کر اپنی آمدنی وہ کما رہے ہیں، رکشے والا وہ بھی سمجھ رہا ہوں بظاہر یوں کہ بھائی 2 لاکھ 3 لاکھ کا رکشہ ہے تو اس سے وہ اپنی آمدنی. تو یہ مال تجارت یہ خاص اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟
مال تجارت اس مال کو کہیں گے جس کو آپ نے کاروباری بنیاد پر خریدا ہو، اس لیے کہ اس کو ہم بیچ کر
اس چیز کو بیچ کر
نفع حاصل کریں گے. اب جو آپ نے مثال دی کہ کوئی ٹیکسی والا ہے، اس نے ٹیکسی کیوں خریدی ہے؟ تاکہ وہ چلائے گا اور اس کے لیے یہ ٹیکسی ذریعہ آمدنی ہے. رکشے والے کے لیے یہ رکشہ کیوں خریدا ہے؟ کیونکہ یہ چلائے گا یا کسی کو رینٹ پر دے گا اور اس کے ذریعے سے رینٹ اس کے پاس آئے گا یا یہ خود چلائے گا. اس نے بیچنے کی نیت سے نہ ٹیکسی لی ہے، اس نے بیچنے کی نیت سے نہ رکشہ لیا ہے بلکہ یہ ذریعہ آمدنی ہے کہ یہ کرائے پہ دے کر یا خود چلا کر کرایہ جو لوگوں سے حاصل ہوگا اس سے اس کا اپنا گھر چلے گا۔
ٹھیک ہے،
تو یہ رکشہ اور ٹیکسی مال تجارت نہیں ہوا،
یہ نہیں ہوگا۔
البتہ جو شو رومز ہوتے ہیں ان شو رومز میں جو رکشے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
ان میں جو کاریں ہوتی ہیں، ان میں جو بائکس ہوتی ہیں، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو رینٹ پہ دیں گے، ہم لوگوں کو فری میں دیں گے، یہ ان کی نیت یہ کہ انہوں نے بڑی کمپنیوں سے، گاڑیوں کی کمپنیوں سے کچھ گاڑی خریدی، شو روم میں رکھی، اس کو بیچنا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ ان کے ہیں مال تجارت۔
صحیح،
ان پر ان اموال کی زکات لازم ہوگی، ان گاڑیوں کی، ان بائکوں کی۔ بعض اوقات سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لوگ خریدتے ہیں،
بالکل،
بائکیں خریدتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں کچھ نفع رکھ کے، تو ان کے لیے یہ والی گاڑیاں، کاریں، یہ مال تجارت ہیں۔ لیکن جو کرائے پہ دینے کے لیے رینٹ کار وغیرہ میں جو کارز رکھی ہوتی ہیں وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
تو ان پہ زکات نہیں ہے۔ لیکن بال فرض اگر کسی رینٹ کار والے نے ایک سائڈ بزنس یہ بھی شروع کیا ہے کہ کچھ گاڑیاں رینٹ پہ بھی دیتے ہیں اور الگ سے کچھ رقم ایسی ہے کہ گاڑیاں خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہو جائے۔
صحیح،
تو مال تجارت کی موٹی سی تعریف یہ ہے کہ جس مال کو آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو اور اس طرح آپ ایک تجارت کر رہے ہیں تو وہ مال مال تجارت،
ٹھیک ہے، یعنی چیز کی اصل باقی رکھتے ہوئے، اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس سے کچھ فوائد حاصل کرنے والے، تو اس پر کوئی زکات نہیں،
اس پہ زکات نہیں۔
چاہے پریس والے نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، کپڑے بنانے والے نے کپڑے کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کپڑا تو بیچنا ہی ہوتا ہے، تو انہیں مشینوں سے بنتا ہے یہ۔
تو یہ جو مشینیں ہیں وہ مشینیں انہوں نے اس لیے نہیں خریدی ہوتی کہ ہم ان مشینوں کو بیچیں گے،
ہاں یہ
ان مشینوں پہ کپڑا بنے گا،
ٹھیک،
اچھا کپڑے بننے کے لیے دھاگے ضروری ہیں،
صحیح ہے،
تو وہ چیزیں کہ جو فروخت ہوں گی وہ خام مال دھاگے کی صورت میں ہو یا کچھ کپڑا بن چکا ہو، اسی طریقے سے دھاگے کی جو ریلیں ہوتی ہیں جن میں دھاگا بنتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، وہ ہوگا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ ایسے آئٹم ہیں جس میں شوپر میں ڈال کر دینا ہوتا ہے، بٹن لگتے ہیں کپڑوں میں، تو وہ بٹن بھی مال تجارت میں آئیں گے۔ یعنی وہ چیزیں جن کو آپ نے خریدا اس نیت سے کہ ان کو ہم لگا کر بیچیں گے، بیچنے کی صورت میں یہ سب سامان ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب مال تجارت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شاپ ہے، سویٹ مارٹ وغیرہ، تو وہاں پر جو ڈبے ہوتے ہیں جن میں وہ مٹھائی وغیرہ رکھ کر باقاعدہ وزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ مٹھائیوں کا، اس میٹھے آئٹم کا الگ وزن کرتے ہوں اور ڈبے کا الگ کرتے ہوں،
ایسا نہیں ہے،
بلکہ وہ ڈبے سمیت ہی وزن کرتے ہیں، تو یہ ڈبا بھی گویا ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ڈبا بھی مال تجارت ہوتا ہے،
تجارت ہے، یعنی اس طرح کے لوازمات بھی ان کو اپنی تجارت میں دیکھنا ہے۔ جی مزید سوال۔
مفتی جمیل صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو شہید کر دیا، یعنی دوسرے کو ذبح کر دیا، تو یہ واقعہ اس کے میں پر تھوڑا روشنی ڈالیں، مہربان ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، جی واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے،
بالکل، یہ سیرت کی کتابوں میں علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو وہیں پر ان کے جو اپنے بچے ہیں وہ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد نے اس طرح سے بکری کو ذبح کیا تھا، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اس طرح کیا، اور اس طرح وہ چھت پہ آپس میں ان بچوں نے ایسا کام کیا تھا۔ جب والدہ ان بچوں کے پاس پہنچی کہ بچے گھر میں نظر نہیں آ رہے، اوپر گئے، تو جس بچے نے ذبح کر دیا تھا وہ ڈر گیا کہ کہیں اب مجھے اس کی سزا نہ ملے، تو وہ ڈر کے مارے جب بھاگے تو وہ چھت سے نیچے گر گئے، تو اس طرح وہ دونوں بچے انتقال کر گئے تھے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اب دعوت ہو رہی ہے، تو اس دعوت میں ان کی جو اہلیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ بچوں کا انتقال ہو گیا اور یوں ہماری دعوت جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے دعوت کی ہے وہ کینسل نہ ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بچوں سے بہت پیار تھا، ان کے بچوں کو جب طلب کیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، بچے کہاں ہیں، تو ان کی اہلیہ نے پھر بچوں کے حوالے سے ساری آگاہی دی، اور وہ بچے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے جو انتقال کر چکے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بکثرت ایسے معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی عطا سے مردے زندہ کیا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میرا یہ سوال ہے، ستارے دیکھ کر نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟
ستارے دیکھ کر کچھ شادیوں کا بھی پوچھتے ہیں، نام کا بھی اب یہ چل پڑا ہے ٹرینڈ اس طرح کے، تو کیا کہیں گے آپ؟
ستاروں کے حوالے سے ایسی کوئی تاثیر سمجھنا کہ ستارہ اس وقت یہاں پر ہے، یہاں ستاروں سے مراد جو اس وقت ہمیں آسمان پہ نظر آنے والے ستارے ہیں یہ لوگ مراد نہیں لیتے، وہ دوسرے قسم کے ستارے ہوتے ہیں اور برجوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ستاروں کے حوالے سے اس طرح کی تاثیر ماننا یہ خلاف شرع ہے، ستاروں میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ ستارہ اس وقت یہاں پر ہے تو اس موقع پر جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کی صورتیں ایسی ہوں گی، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، وہ آگے چل کے کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، تو ستاروں کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بھی علم حاصل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور ستارے اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ستاروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ آسمان کی رونق کے لیے پیدا فرمایا، جس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان ستاروں کا ذکر فرمایا۔ تو ستاروں کا کہیں پر بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے ذریعے ہم مستقبل کے معاملات احوال کو جانیں، اور بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اس بچے کا نام اس لفظ سے شروع کیا جائے تو یہ اچھی تاثیر ہوگی، اور اگر اس بچے کا نام اس لفظ سے شروع کر دیا تو بچے کے لیے یہ بری تاثیر ہوگی۔ ستاروں میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، مزید۔
سورت بھول سے رہ گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول سے رہ گئی، تو اس سورت میں سجدہ ایسا کرنا پڑے گا یا دوبارہ نماز لٹانی ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔
سورہ بھول کے یعنی فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد سورت ملانا بھول گئے؟
سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائے بغیر اگر کوئی رکو میں چلا گیا تو اس سورت میں اگر یہ فرض کی پہلی، دوسری یا فرض کے علاوہ کسی بھی نماز کی کوئی سی بھی رکعت ہو تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، سوائے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے۔ تو اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت ملائے بغیر رکو کر لیا تو حکم یہ ہے، یاد آتے ہی وہ واپسی قیام کی طرف رجوع کریں، سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد پھر دوبارہ سے رکوع کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ یاد آتا ہے سجدے میں جانے کے بعد تو اب واپس نہیں آنا، ابھی آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔
ٹھیک ہے، مسجد سے۔
کچھ اسلامی بھائی گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سریر رحمی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔
ٹھیک ہے، ہر جگہ ایسو کے افراد کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، اصل میں لوگ شاید صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا تو اب یہ کرسی پہ کیوں بیٹھ رہا ہے، تو کچھ اور عرضے بھی تو بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بیٹھنا، گھٹنوں کا پرابلم، زمین پر سجدہ کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
اس میں جیسے سائل محترم نے سوال کیا ہے اور ان کے نظر میں کوئی نہ کوئی ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو یہ دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اصل میں ان سے ہی اگر یہ معلوم کر لیں
تو وہ عذر بتا دیں،
تو وہ اپنا ایک عذر بیان کر دیں گے، ٹھیک، کہ میں اس عذر کی بنا پہ کرتا ہوں۔ اب اس عذر کے حوالے سے آپ سوال کریں، کیا یہ عذر بنتا ہے
صحیح
کہ یہ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ دیکھیں کھڑے ہونا کسی بھی شخص کے لیے آسان ہوتا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھڑا ہے، لیکن اگر وہ بندہ بیٹھ گیا تو ہر شخص کے لیے بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل۔ اسی طرح التحیات میں جب چلا گیا تو اب کرسی جیسی اونچی، زیادہ اونچی نہیں، اس کرسی پہ بیٹھنا مشکل، لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو وہ چلتا رہے گا، یعنی گاڑی چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی، لیکن جہاں وہ رک گیا، بیٹھ گیا تو اٹھنا مشکل
ہو جائے گا۔
تو اب ہر شخص کے اپنے اپنے آزار ہیں، لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں، جیسے اگر کسی شخص کو گھٹنوں کے جوڑوں کا کوئی درد ہے، وہ چل تو رہا ہے لیکن گھٹنے موڑنا اس کے لیے مشکل ہے، کہ اگر وہ گھٹنے رکوع سجود کرے گا، اتحیات میں بیٹھے گا، پھر کھڑا ہوگا، تو اس کے گھٹنوں میں ایسا شدید عارضہ ہے، یا کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں، کمر میں ایسا شدید درد ہوتا ہے، یا کمر کے جو مہرے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے، ان میں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے کے بعد جو اٹھتے ہیں، ہم بآسانی کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جوڑ، ہماری ہڈیاں، ہماری ریڑھ کی ہڈی سلامت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن بعض لوگوں کو کوئی جھٹکا جسم میں آ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں کے پرابلم اگر ان کو ہوتے ہیں تو بعض لوگ زمین پہ سجدہ ہی نہیں کر سکتے،
بالکل
زمین کی طرف جاتے ہی ان کے لیے گھٹنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ شدید ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اس طرح کے کچھ آزار ہیں جس کی وجہ سے پھر سجدہ زمین پہ کرنے کا حکم ان کے لیے ساقط ہو جاتا ہے. اس سجدہ حقیقی کی جگہ اب ان کے لیے اشارے سے سجدہ کرنے کی شریعت مطہرہ میں گنجائش ہوتی ہے. تو لہذا جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، کھڑے کھڑے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے لیکن نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک دفعہ ان کے اپنی عذر کی کہانی سن لیں کیوں ایسا کرتے ہیں. یا تو وہ اپنے غلط فہمی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں،
جی جی،
تو ان کو بتایا جائے گا کہ اس صورت میں رعایت نہیں ہے. جب رعایت نہیں ہے بیٹھ کے قیام چھوڑنے کے، سجدہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی. اور اگر وہ واقعتاً صحیح پڑھ رہے ہیں اور وہ عذر بھی بنتا ہے تو یہ اپنی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور بدگمانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. اور لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو جمیل صاحب لازمی پوچھنا چاہیے نا، کیونکہ نماز فرض ہے. اور اس فرضیت کے حوالے سے اگر کوئی چھوٹا موٹا ایسا ہی کوئی عذر اپنے گمان تک کی اس کو رکھ لیا کہ جی تکلیف ہو رہی ہے، اگر عام بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تکلیف چلنے پھرنے میں، جو چلنے کا عادی نہیں ہے تو اس کو چلنے سے تکلیف ہوتی ہے، اچھا عام روٹین سے ہٹ کر کچھ کام میں وہ کرتے ہیں تو اس میں اس کو تھوڑی سی محسوس ہوگا. یعنی ایک گھنٹہ واک کرنے والا آدمی وہ نماز میں اگر اس کو کہیں کہ یہ اتنی رکعتیں پڑھنی، تو وہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں نماز میں. فرض پڑھیں اور فرض کے بعد دو سنت پڑھیں جن کے بعد نوافل ہے، تو پھر ویسے ہی آدھی سے زیادہ مسجد تقریباً خالی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو واک کرنے کے بھی باقاعدہ عادی ہیں، واک مشین پر بھی ایک گھنٹہ واک کر لیں گے یا کہیں اور جا کر بھی واک کر لیں گے. تو ظاہر ہے بعض چیزیں عبادت کے معاملے نفس پر یہ گناہ یا بھاری تو ہوتے ہیں. تو جو کرسی پہ پڑ رہا ہے اس کو تو اپنی تسلی کے لیے ضرور کسی عالی مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے.
جس طرح ہم مختلف بیماریوں میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں، جن کو شوگر ہو گئے ہے، جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، مختلف قسم کے میجر امراض والے، وہ اینی ٹائم ڈاکٹرز کے نمبر بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ سارا طریقہ ہوتا ہے ان کا کہ کب کیسی کنڈیشن میں ڈاکٹر سے کیا تجویز کروانا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ تاکہ میں صحیح ہوں، میں زندہ ہوں، میں سلامت، تو سب کچھ سلامت ہے. لیکن نماز کے معاملے میں بس اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، اور علماء سے نہیں پوچھا. اپنے طور پہ اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے نماز میں قیام چھوڑنے کی اجازت ہو گئی یا سجدہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی، تو یہ غلط طریقہ ہے. علماء اہل سنت، مفتیان کرام، دارالافتاء اہل سنت آپ کے علاقوں میں موجود ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر لیں. تو اس طرح آپ اپنی ڈیٹیل بتائیں کہ یہ کنڈیشن ہے میری، اس کنڈیشن میں آیا میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو بالکل آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی. لیکن جب شرعاً آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں نماز اسی طرح سے ادا ہوگی جس طرح شریعت نے ہم پہ لازم کی ہے. اب شریعت نے جس پہ قیام لازم کیا وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، جس پہ سجدہ لازم کیا وہ اشارے سے سجدہ کر رہا ہو، تو وہ گویا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھ ہی نہیں رہا. جب شریعت کی مطلوب جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کے کوئی نماز پڑھے گا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. یعنی یہ آدمی تیسرے سٹیپ پر ہے.
جی،
ایک ہے کھڑے ہو کر، ایک ہے بیٹھ کر. جب ہم بیٹھ کر کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا کرسی پہ برابر ہو گیا، تو یہ وہ والا برابر نہیں ہے. یہ کرسی پہ جو پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف اشارہ کر رہے ہیں نماز کا.
جی بالکل، جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں پھر سجدے کا اشارہ کرتے ہیں، تو وہ حقیقتاً سجدہ نہیں کرتے، وہ سجدے کا اشارہ ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
سجدہ حقیقی تو وہ ہے جو زمین پہ کیا جائے، یا بالفرض زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہے تو 12 انگل اوپر،
9 انچ
کے تقریباً 9 انچ مقدار بنتی ہے، تو 9 انچ اونچی کوئی چیز رکھ کر اگر اس پہ سجدہ کر سکتا ہے، زمین کی سختی محسوس ہو یا جو چیز رکھی ہے اس کی سختی محسوس ہو، تو اس کا سجدہ ہوگا اور یہ سجدہ حقیقی
سجدہ ہوگا.
لیکن لوگ بہرحال بہت زیادہ تن آسانی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، بالخصوص عبادات کے معاملے. تو اس حوالے سے بھی میری تمام اسلامی بھائیوں سے، اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی نماز کے اندر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں, تو انہیں چاہیے اپنے محارم کے ذریعے سے مکمل ڈیٹیل بتا دیں, وہ فون پہ رابطہ کر لیں یا اپنے محارم کے ساتھ ہی دارالافتاء آ جائیں. تو اس طریقے کار سے جو کنڈیشن ہوگی اس کنڈیشن میں آپ کس طرح نماز پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام آپ کو نماز کے مکمل احکام انشاءاللہ بتا دیں.
ٹھیک ہے, مقتت المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے اور قبلہ مفتی فضیل صاحب دامت برکات ملالیہ ان کی تحریر ہے, ایک رسالہ ہے مختصر سا کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. تو اس کے تقریباً کافی شکوں پر جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں, اسی طرح جماعت ہے تو جماعت میں بھی کرسی کہاں رکھیں, کس طرف رکھیں, اس میں بھی مسجدوں میں ایک بحث پوری رہتی ہے, تو یہ رسالہ حاصل کر لیں. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ خود بھی آپ کی مسجد میں جتنے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں نا, ایک ایک رسالہ ان کو دے دیں.
صدقہ جاریہ کی صورت ہے کہ وہ بندہ اپنے حسب حال نماز کے احکام سیکھ لے گا, اور پھر اس کے مطابق جب وہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کی صورت ہو جائے گی.
اللہ رب العالمین عمل کرنے کی ہم سب کو سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.